اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم سیاسی واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
شام کے تازہ حالات, امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت, ترکی کے سامنے تشویشناک حالات, آسام کی تازہ صورتحال. اسرائیل میں خود سوزی کی لہر. امریکہ اور اسرائیل کی ایران مخالف سرگرمیوں میں شدت.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
تو آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شام کے موضوع سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے شامی باغیوں کی مدد کے لیے خفیہ فرمان جاری کر دیا ہے, جس کے تحت دہشت گردوں کو ہر قسم کی حمایت اور امداد فراہم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. دہشت گردوں کی ایک کھلی حمایت کیا رنگ لائے گی؟ پیش خدمت ایک رپورٹ.
ایک ایسے وقت میں جب شامی فوج ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر رہی ہے, امریکی صدر باراک اوباما نے خفیہ حکم کے ذریعے سی آئی اے کو شامی باغیوں کی ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے. شام کے مسلح دہشت گردوں کے لیے امریکی صدر باراک اوباما نے حمایت کا یہ فرمان ایک ایسے وقت جاری کیا ہے کہ جب شام کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر ان دہشت گردوں کے مظالم اور بربریت کی فلمیں اور تصویریں منظر عام پر آنے کے بعد مختلف عالمی اداروں اور تنظیموں من جملہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان گروہوں کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام میں مسلح دہشت گرد گروہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بشار اسد کی حکومت کے لیے ہمدردی رکھنے والے عام شہریوں کی شناخت کر کے ان کا قتل عام کر رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے وحشیانہ اقدامات ملک کے تمام علاقوں, خاص طور پر حلب میں انجام دیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان مارٹن سیرکی نے بھی شام میں عام شہریوں کے قتل عام پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام میں مخالف مسلح گروہ شہر کے اندر لڑائیوں کے دوران بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں اور عام شہریوں پر وہ ان بھاری ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ یہ ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شام میں مسلح گروہ ٹینک, توپ, مورٹر, گولے جیسے بھاری ہتھیار عام شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. امریکی حکومت نے شام میں سرگرم مسلح دہشت گردوں اور ان کی کارروائیوں کی باضابطہ حمایت کا اعلان کیا ہے. اطلاعات کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایک خفیہ فرمان پر دستخط کیے ہیں, جس میں شام کے عوام اور حکومت کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروہوں کی براہ راست حمایت کی اجازت دی گئی ہے. ایک ایسے وقت میں جب اس بڑے پیمانے پر شام میں سرگرم دہشت گردوں کے مجرمانہ اور وحشیانہ اقدامات کی مذمت جاری ہے, امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بدھ کی رات اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے شام کے مسلح گروہوں کے لیے $25 ملین مدد کا فیصلہ کر لیا ہے. شام میں امریکہ کی طرف سے دہشت گردوں کی کھلی حمایت کا اعلان ایسے عالم میں ہے جب دو روز قبل شام کی فوج نے کہا تھا کہ ترکی نے اپنے مخاصمانہ اقدامات کے تحت بعض عرب اور مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر شام سے متصل سرحد کے قریب ایک جاسوسی مرکز قائم کیا ہے, جس کے ذریعے وہ شامی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی اطلاع دہشت گردوں کو دیتے ہیں. ادھر شام کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شامی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے عوام کی مدد سے بدھ اور جمعرات کو دمشق, حمص اور حلب میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگا کر انہیں تباہ اور سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سعودی عرب, ترکی, قطر, لیبیا, یمن اور تیونس کے دہشت گردوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. شامی فوج اور سیکیورٹی فورس کی ان کارروائیوں میں بھاری مقدار میں اسلحہ, گولہ بارود دہشت گردوں کے قبضے سے ضبط کیا گیا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ شامی فوج نے مسلح دہشت گردوں کے مواصلاتی سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ مواصلاتی سسٹم ترکی کے ذریعے دہشت گردوں کو فراہم کیا گیا تھا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج دمشق، حلب اور حمص شہروں میں دہشت گردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہی ہے اور ان کا قلع قمع کر رہی ہے۔
جی ناظرین، شام ایک عرصے سے ترکی پر اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگاتا چلا آ رہا ہے، اور اب اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ترکی شام کے خلاف کسی جنگ میں کود سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
شام کی سرحدوں کے قریب ترکی کی فوجی مشقیں علاقے میں بہت اہم ایشو کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ مشقیں چونکہ شام کے خلاف ممکنہ جنگ کی تیاری کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی ترکی شام کے خلاف جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس خیال کی تقویت ترکی کی ان سرگرمیوں سے ہوتی ہے جن کے تحت اس نے شام کی سرحد کے قریب اپنے اہم فوجی ساز و سامان پہنچا دیے ہیں، اور دوسری جانب ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سیکیورٹی خطرہ محسوس ہوا، خاص طور پر ترکی کے خلاف برسر پیکار کردوں کے لیے حکومت شام کی حمایت کی کوئی صورتحال سامنے آئی، تو ترکی کی فوج شام کی سرزمین میں داخل ہو جائے گی۔ بعض سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد کے قریب ترک فوج کی مشقیں اور انقرہ حکومت کے شام مخالف بیانات میں شدت شام میں حالات کے مزید خراب ہونے اور عدم استحکام بڑھنے کا باعث بنے گی، جس کا اثر ترکی کے استحکام پر بھی پڑنا یقینی ہے۔ البتہ ترکی کے متعدد سیاسی رہنماؤں نے ملک کے حکام کو خبردار کیا ہے کہ شام کے انتہائی پیچیدہ حالات میں خود کو گرفتار نہ کریں۔ عوامی ڈیموکریسی پارٹی کے رہنما قلیچ دار اوغلو نے کہا کہ شام ایک دلدل کی مانند ہے، اگر ترکی نے اس شام مخالف پالیسی پر اپنا اصرار جاری رکھا تو خود بھی اسی دلدل میں پھنس جائے گا۔ انقرہ حکومت کی ان انتباہات پر بے اعتنائی سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ترکی کی حکمراں جماعت اپنی سیاسی تاریخ کے بڑے دشوار موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ قرائن سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ شام کے مسئلے میں ترکی کی دخل اندازی اور ترکی کی سیاسی جماعتوں اور رائے عامہ کی صدائے احتجاج، اور دوسری جانب ترک حکومت کی اس اعتراض سے عدم توجہی رجب طیب اردوغان کی مقبولیت میں زبردست کمی کا باعث بنی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت انقرہ کو شام کے کرد نشین علاقوں میں بدامنی میں اضافے اور اس بدامنی کے ترکی کے کرد نشین علاقے میں سرایت کر جانے کے باعث کردوں کے مسئلے کے مزید پیچیدہ ہو جانے کی مشکل کا سامنا ہے۔ یہی نہیں، عراقی کردستان کا بھی اس مسئلے سے مربوط ہو جانا حالات کے مزید پیچیدہ ہو جانے کا باعث بنا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا عراق کے علاقے کردستان کا دورہ اور اس علاقے کے حاکم مسعود بارزانی سے ان کی ملاقات بھی ترکی کی اسی گہری تشویش کی علامت ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عظیم مشرق وسطی کی جو اسٹریٹجی تیار کی ہے، اس میں ترکی کا رول راستہ صاف کرنے والے ملک کا ہے۔ ترکی کو یہ تشویش ہے کہ امریکہ کی اس اسٹریٹجی میں کئی نئی قوموں کی تشکیل کا جو نقطہ ہے، کہیں وہ ترکی کی سرزمین پر کرد نشین علاقے میں روب عمل نہ لایا جائے۔ بہرحال ترکی کے لیے اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اسے شام میں اپنی مداخلتوں کے بارے میں رائے عامہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے ترک حکومت بہت احتیاط سے کوئی بھی عمل کرنے اور قدم اٹھانے پر مجبور ہے۔
ناظرین، ہندوستان کی ریاست آسام کے مسلمانوں کو ایک عرصے سے انتہا پسندوں کے حملوں کا سامنا ہے، اور حالیہ فرقہ وارانہ فسادات میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار قمر آغا فسادات کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیے وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں باہر سے لوگ آ کے بس گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوکل کے لوگوں کو کافی شکایت ہے और ये जो डिमांड है डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आके सेटअप वहां बसते भी हैं, वहां के पास दो तीन किस्म के लोग आके बसते हैं। एक तो बिहारी माइग्रेंट वर्कर है जो बहुत जमाने से वहां आ रहा है, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा से आ रहा है। दूसरे ये है कि बंगाल से भी बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में वहां पे गए हैं। फिर तीसरी बात ये है कि कुछ लोग बांग्लादेश से 1978 की जंग में आए थे, वो भी वहीं पे सेटल हो गए, तो ये काफी बड़ी तादाद में। चौथी बात ये कि खुद वहां के भी आसाम के भी जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो भी वहां, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाद में आए हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो ये प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हो गया है, दोनों तरफ से लोगों को बैठना पड़ेगा, बातचीत ही के जरिए हो सकता है, वायलेंस की का जरिया बोर्डो ने इख्तियार किया है, इससे कोई हल नजर नहीं आता। कई चीजें हैं, पहली बात तो ये है कि उनको उनकी जो खानदान वाले हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये एक डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि उस पूरे एरिया में जो लोग वहां से निकल के आए हैं, इसलिए कि ये ऐसे राइट्स थे जो कि बहुत दिनों तक चलते रहे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपने गांव और वतन छोड़ के बाहर जाना पड़ा दूसरी जगहों पे। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो था वो बहुत हुआ है, उनकी वापसी का एक मसला है, ये दो सब। तीसरी बात यह है कि उनकी रोजी सब जो थी वो सब बिगड़ गई है, जिस तरीके से जो काम कारोबार कर रहे थे उसमें उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनको कंपनसेशन बैंक से लोन गारंटी इस तरह की चीजें मिलना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो लोग जिस जगह के थे उनको वहीं वापस जाना चाहिए, ये आम वहां के लोगों की डिमांड है और इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वजीर आजम मनमोहन सिंह बजाते खुद वहां पे गए और उन्होंने काफी बड़ी रकम भी इसके लिए इस काम के लिए अलॉट की है और उन्होंने वादा किया है कि इन लोगों को जितना भी मैक्सिमम रिलीफ हो सकता है पॉसिबल वो रिलीफ दिया जाएगा। बात दरअसल ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है और हर तकरीबन 8 साल 10 साल पे रिकर कर जाती है, ये बोर्डो की प्रॉब्लम है और बोर्डो प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ जब सॉल्व नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम भी बनी रहती है, इसलिए हर वक्त खतरा बना रहता है।
और नाज़रीन एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता का रुख करते हैं। इसराइल जैसे जैसे जिसे मगरिब वाले जज़ीरे अमन का नाम देते नहीं थकते थे, इन दिनों खुदसोजी के सुनामी की जद पर है। अब तरमाशी सूरत हाल ने इसराइल में खुदसोजी के जिस तूफान को जन्म दिया है उसका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
3 तेल अबीब के शुमाल में वाक़े कफर सबा के इलाके में इंश्योरेंस ऑफिस के सामने एक और सहूनी की खुदसोजी की खबर ने सहूनी हुकूमत में हलचल मचा दी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान इसराइल में अबतर माशी और समाजी सूरत हाल पर बतौर एहतजाज होने वाला खुदसोजी का ये 10वां वाक़ा है। खुदसोजी के सबसे पहले वाक़े में मोशे सलमान नामी शख्स ने 3 तेल अबीब में समाजी सूरत हाल पर एहतजाज की पहली सालगिरह के मौके पर होने वाले मुजाहरे में खुद को आग लगा ली थी। ये वाकया इसराइल में खुदसोजी के वाकयात का पेशखेमा बन गया। खुदसोजी करने वाले मोशे सलमान ने अपने आप को आग लगाने से कबल सहूनी हुक्काम को चोर और लुटेरा कहा था, जिन्होंने उसके और इसराइली अवाम के माल और जायदाद को हड़प कर लिया है। मोशे सलमान की मौत के बाद पूरे इसराइल में खुदसोजी की लहर दौड़ गई और अब तक कम से कम 10 अफराद अपने आप को नजर आतश कर चुके हैं और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि मकबूजा फिलिस्तीन में खुदसोजी की ये वाकयात इसराइली माशरे में बढ़ती हुई नाउमीदी और अबतर समाजी और माशी सूरत हाल के गमाज हैं। इफराते जर की बढ़ती हुई शराब, बेरोजगारी, गुरबत और बदउनवानी ने एक साथ मिलकर सहूनी हुकूमत का शिराजा बिखेरने का अमल शुरू कर दिया है। इन मसाइल के साथ ही सहूनी हुकूमत की जानिब से इम्तियाजी सलूक और नस्ली इम्तियाज की पॉलिसियों ने भी मकबूजा फिलिस्तीन के लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। सहूनी हुकाम के झूठे वादों के खिलाफ इस वक्त जिस तरह के वसी मुजाहरे हो रहे हैं वैसे मुजाहरे इस गासिब हुकूमत की तश्कील से लेकर अब तक की तारीख में कभी नहीं हुए थे। ان حالات میں بنیامین نیتنیاہو کی کابینہ کی تحلیل کے امکان میں اضافہ کر دیا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ نیتنیاہو کی حکومت کو حالیہ عشروں میں اسرائیل کی سب سے کمزور حکومت کہا جا رہا ہے، جس نے گزشتہ 3 برسوں میں تمام شعبوں میں اسرائیلی شہریوں پر کساد بازاری کو مسلط کر دیا ہے۔ ان ساری باتوں کے مد نظر ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل میں خود سوزی اور خود کشی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے نہ صرف نیتنیاہو کی متزلزل کابینہ بلکہ خود اسرائیلی حکومت کو اندر سے ایک سخت چیلنج میں مبتلا کر رکھا ہے۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں میں آنے والی شدت کی طرف۔ ایک جانب امریکہ اور یورپی یونین نے ایران کے خلاف پابندیاں سخت کر دی ہیں اور نئی پابندیوں کے دائرے میں ایران کے تیل کی فروخت اور بینکاری لین دین کو نشانہ بنایا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل تمام تر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر حملے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس صورتحال پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ممتاز تجزیہ نگار حسن آبدینی صاحب۔ حسن آبدینی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کی اور اشتعال انگیز اقدامات کی، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیاں ہیں ایران کے خلاف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں جو بڑے شد و مد کے ساتھ ایران کے خلاف لگائی جا رہی ہیں، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا عالمی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر کسی دوسرے ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرے اور ساتھ ہی دوسرے اور ملکوں کو بھی اس پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ پابندیاں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف لگائی جا رہی ہیں، یہ عالمی قوانین کے مطابق بالکل غیر قانونی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک بین الاقوامی قانون کے مطابق، جس کا ذکر کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں، کوئی بھی ملک اپنے قانون کو دوسرے ملک پر مسلط نہیں کر سکتا، دوسرے ملکوں پر مسلط نہیں کر سکتا۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی منمانی پابندیوں کو، جو کہ اس نے اپنی کانگریس میں منظور کرائی یا پاس کرائے، اسے یا ان پابندیوں کو، ان قوانین کو جو کہ اس کا اپنا داخلی قانون ہے، دوسرے ملکوں پر بھی مسلط کریں، جن میں یورپی ممالک ہیں ان پر مسلط کریں، اور ان سے کہیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، اور یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق بالکل غیر قانون ہے۔ لیکن یہ کہ یہ پابندیاں کچھ اثر انداز ہوں گی یعنی، تو ایران اس کو کوئی زیادہ یا خاص اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ گزشتہ 33 برس کے دوران مسلسل ایران پابندیوں کی زد پر رہا ہے۔ امریکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پھر تہران میں اس کا جو جاسوسی کا اڈہ تھا، جو کہ اس کا سابق سفارت خانہ تھا، اس پر قبضے کے 8 دنوں کے بعد سے ہی اس نے ایران پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی۔ اس وقت نہ تو ایٹمی مسئلہ تھا نہ کوئی اور مسئلہ، بنابراین یہ سب بہانہ ہے۔ کلنٹن کے زمانے میں ڈیماٹو کے نام سے ایران کے خلاف قانون یا پابندیاں عائد کی گئیں، اور اس وقت بھی یہ پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد ریگن، کلنٹن، جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر اور سینئر، سب کے زمانے میں گزشتہ 33 برس میں ایران کے خلاف یہ پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگائی گئیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان پابندیوں کا نہ تو کوئی اثر، اور یہ پابندیاں غیر قانونی بھی ہیں۔ غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پابندیاں دنیا کے جو ملکوں کی جو آپسی تعلقات ہیں، آزاد تجارت کے میدان میں یا آزاد منڈیوں کے تعلق سے بھی یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ یعنی WTO کے دائرے کار میں بھی یہ پابندیاں غیر قانونی, کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پر پابندی عائد نہیں کر سکتا ہے کہ تم فلاں ملک کے ساتھ تجارت نہ کرو. بنابراین بین الاقوامی قانون کے مطابق اور تجارتی قانون کے اعتبار سے بھی یہ سب غیر قانونی.
یہ تو ٹھیک ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے, اور ان کا اثر ایران پر کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن جو سوال یہاں پر میرے سامنے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ ان پابندیوں کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایران سے کیا چاہتے ہیں جس کے نتیجے کے لیے وہ اتنی پابندیاں ایران کے خلاف عائد کر رہے ہیں.
اختلاف بین
اسلامی جمہوریہ ایران اور مغرب کے درمیان اختلاف, ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہ کہ اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد سے ہی مرد وجود میں آیا ہے. مغرب 300 سال یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران سے مذہب کو دور کر دے, اور سابق سوویت یونین نے بھی کوشش کی کہ مذہب کو معاشرے سے الگ کیا جائے, لیکن 1979 میں جب انقلاب آیا تو یورپ جو کہ خود اپنے معاشرے بھی مذہب کو دور کرنا چاہتا تھا اور سابق یونین بھی مذہب کو دور کرنا چاہتا تھا, اس وقت اسلامی انقلاب برپا ہوا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ مذہب کے ساتھ ساتھ حکومت بھی چلائی جا سکتے. دوسرا نقطہ یہ کہ اسلامی انقلاب نے ایک نئی سوچ دنیا کے سامنے پیش کی, اور مشرق وسطی میں اس نے ایک استقامت کے طور پر خود کو منوایا, ایسی استقامت کہ جو صہیونی حکومت کے مقابلے میں آواز بلند کی, یعنی 60 سال کے عرصے میں اس نے صہیونی حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پہ مجبور کیا, یعنی 80 کے اشرے کے اوائل میں ایک دن کے اندر اس نے جو ہے بیروت تک قبضہ کر لیا تھا لبنان میں, لیکن اسلامی انقلاب کے بعد جو استقامت کی لہر آئی لبنان میں تو اس نے یہ جرات پیدا کی استقامت گروہوں میں کہ سن 2006 کی جنگ میں اس نے اسرائیل کو شکست دی. یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اسرائیل نے اس سے پہلے 1967 کی جنگ میں عرب کے 6 ملکوں کی فوج کو, جس میں شام, اردن, مصر جیسی مضبوط فوجیں بھی تھیں, ان کو بھی اس نے ایک دوپہر میں شکست دی, لیکن حزب اللہ کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے پر صہیونی حکومت مجبور ہونا پڑا, اور یہ سب کچھ اسلامی انقلاب کی اس سوچ اور نظریے کا دین ہے جس نے استقامت کا درس دیا. غزہ کے عوام نے 22 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پابندیاں عائد کر کے ایران کے فکر, اس کے نظریے اور اس کی آئیڈیولوجی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک ہو گئے؟ اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران اس طرح کے نظریات کو رواج دے رہا ہے. ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی, ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا, شخصیات کو قتل کیا گیا, آشوب برپا کیا گیا, فتنے برپا کیے گئے. خود اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل کے برسوں میں سیستان بلوچستان میں, کردستان میں, خوزستان میں, ترکمانستان میں یا ایران میں جو مذہبی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش گئی, یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا کہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کو کمزور کیا جائے. اس کی وجہ بھی, اس کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ ہنٹنگٹن کے نظریے کے مطابق 21ویں صدی میں مغرب کی ہی تہذیب کو ایک ہی چیلنج کا سامنا ہوگا, اور وہ اسلامی تفکر اور نظریے کا چیلنج ہوگا, اور ایران نے در حقیقت اس نظریے کو یعنی اسلامی نظریے کو پروان چڑھایا اور اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، خواہ وہ فوجی ہو چاہے قتل کا کی سازش ہو، چاہے 8 سالہ جنگ ہو، چاہے اصلاحات کا موضوع ہو یا 60 وار جنگ ہو یا یہ جو پابندیاں نہیں لگائی،
یہ جو پابندیاں اب جو لگائی گئی ہیں ان میں ایران کے تیل کی صنعت کو نشانہ بنایا گیا ہے خاص طور پر، ایران کے تیل کے فروخت کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جن ممالک کو اگرچہ مستثنی بھی قرار دے دیا گیا ہے 20 ممالک کو ایران کے تیل کی خریداری سے، لیکن اس کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے، امریکہ ان پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی خریداری میں بتدریج کمی کریں۔ آپ کے خیال میں اگر ایران کا تیل عالمی منڈی سے حذف ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں پہ جو اثرات پڑیں گے اس کے دنیا اس سے کس حد تک متاثر ہوگی؟
اولین باری چھے
پہلی بار کارٹر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو پابندی لگائی اس نے تیل کا سارا لیا، اور امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر کارٹر نے جو کام اچھا کیا اپنی زندگی میں تو یہ کام کہ اس پابندی سے اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس وقت یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں تو وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایران ایک بڑا ملک ہے، یعنی ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ یورپ کے 4-5 ملکوں کے برابر ہے، فرانس، ناروے، سویڈن اور بیلجیم یہ سب ایران کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے ملک ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ایران 20 ملکوں سے کا ہمسایہ ہے، اور جو ملک 15-20 ملکوں کا ہمسایہ اس کے خلاف پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر ایسے میں کہ ایسے ممالک ایران کے ساتھ ایسے ممالک ہمسائے ہیں کہ جن کے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کی دنیا آزاد تجارت کی دنیا ہے، اور آج بھی اور آج کسی بھی مصنوعات کو بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فلاں سے نہ خریدیں، اور خود یورپ بھی گزشتہ 11 مہینوں سے یورپ کے ایران کے ساتھ تجارتی لین دین میں بھی اضافہ ہوئی، 11% اضافہ ہوئی، اور وہ بھی ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک مثلا جاپان، کوریا، ہند جیسے ممالک ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تیل کے بارے میں جہاں تک بات ہے کہ تیل ایک اسٹریٹجک مصنوعات ہے،
بازار نفت خودش
ایران نے 1973 میں جب اپنے کو تیل کی عالمی منڈیوں سے الگ کیا تو اس وقت تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، اور 1979 میں بھی جب ایران کا تیل اور تیل کی صنعت کے کارکنوں کی ہڑتال کی وجہ سے جب تیل عالمی منڈیوں میں نہیں پہنچا تو اس وقت بھی تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا، آج بھی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت $100 ہے، اور اگر ایران مکمل طور پر عالمی منڈیوں سے اپنے تیل کو نکال لے تو تیل کی قیمت $250 سے بھی اوپر پہنچ جائے گی، یعنی آج یورپ میں 1 گیلن پیٹرول
€2
ہے۔
آیا
اگر یورپی ممالک اپنے عوام کو اس بات پر راضی کر سکتے ہیں کہ وہ 1 گیلن پیٹرول 3 گنا قیمت پر زیادہ خریدیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے بہت سی آئل ریفائنیاں ایران کی تیل کے مزاج کے مطابق تیار کی گئی ہیں، حتی جاپان اور کوریا بھی یہی ہے، اور اسی لیے یورپ اور جاپان میں یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری آئل ریفائنیوں کو تبدیل کریں، اور نہ ہی ان کے لیے یہ جو ہے وہ کفایت شعاری ثابت ہوگا۔ اور آخری نقطہ یہ کہ
ایران
ایران
الان توانایی این
اس بات کی توانائی رکھتا ہے کہ
الان بنزین از خارج
جو اب تک باہر سے پیٹرول منگاتا تھا اور 75 ملین کی آبادی ہے اب اس وقت وہ اس نے اپنے آئل ریفائنریوں کو موڈیفائی کیا اور خود ملک کے اندر پیٹرول تیار کر رہا ہے بنا بنی اس سلسلے میں ایران پر کوئی خاص
ایک اور سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران کے تیل کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے ساتھ ہی ایک اطلاع یہ آئی تھی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تجویز تھی کہ جو اس کے پیٹرول کے ریزرویئرز ہیں ان کو امریکہ جو ہے عارضی طور پر تاکہ عالمی منڈی میں ایران کا تیل حذف ہو جانے سے جو دباؤ آئے گا اس کو کنٹرول کیا جا سکے کیا امریکہ کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے جو ریزرو ذخائر ہیں پیٹرول کے اور اس کے گیسولین کے اس کو وہ عالمی منڈی میں ڈال سکتا ہے
این امکان وجود نداره به جهت
یہ امکان اصلا ممکن نہیں ہے کہ اقتصادی بات سے کیونکہ عالمی جو اسٹریٹجک ذخیرہ ایک 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے بنابراین 3 مہینے سے زیادہ دنیا اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے استفادہ کرے دوسرے یہ کہ
اگر امریکہ رو دارے
یہ گنجائش رکھتا ہے کہ اپنے پیٹرول کو پوری دنیا میں عام کر دے اور قیمت بڑی جو اس کی گراں قیمت ہے اس کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں بعض تیل کے ذخائر ہیں آلاسکا میں لیکن ان کا ہر بیرل تیل جو ہے وہ $200-$300 سے زیادہ ہے لیکن ایران کے لیے ایک بیرل تیل پیدا کرنے کی قیمت شاید $2-3 سے زیادہ نہیں ہے جب ایک ملک $200-$300 فی بیرل تیل پیدا کرے گا تو اگر وہ بیچے گا تو کتنے بیچے گا یہ خود امریکہ بھی جانتا ہے زیادہ تر یہ لوگ نفسیاتی طور پر یا پروپیگنڈا مہم کے تحت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ورنہ کبھی بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے اسٹریٹجک ذخیرے سے استفادہ کی کیونکہ اسٹریٹجک ذخیرے صرف 3 مہینے کے لیے ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ ایسے ممالک ہیں جیسے امریکہ یا دوسرے یورپی ممالک جو تیل کے ذخائر رکھنے کے باوجود ان کو تیل سے نکالنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ بہت بالا ہیں اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے اور آخری نقطہ یہ کہ چین کے عوام یا ہندوستان کے عوام یا یورپ کے عوام اپنی حکومتوں سے یہ سوال کریں گے کیوں ہم ٹیکس دیں امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے عوام کیوں امریکہ سے مہنگا پیٹرول خریدیں جو اس کی مخاصمانہ پالیسی عالمی سطح پر اس کی وجہ سے جاپان اور یورپ کے عوام بھی یہی سوال کریں گے لیکن ہم اسی مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے پہلے مرحلے میں 10 ملکوں کو جن میں یورپی ممالک تھے اور ایک جاپان تھا ایران کے تیل کی پابندیوں سے مستثنی قرار دیا اور پھر 9 ملکوں کو اس نے مستثنی قرار دیا جس میں ہندوستان اور چین بھی شامل ہے اس کی دلیل واضح ہے وہ یہ کہ یہ ممالک یہ ممالک اس بات کے لیے تیار نہیں کہ امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کی قیمت خود چکا ہے دنیا کے عوام جانتے ہیں دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ تم نے 11 سال تک افغانستان پر قبضہ کرا ہندوستان کے عوام کے لیے اس کا کیا فائدہ پہنچا یا افغانستان کو کیا فائدہ پہنچا یا پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ پہنچا سوائے اس کے کہ امریکہ کے ڈرون طیارے آئیں وقفے وقفے سے پاکستان پر جو ہے وہ بمباری کریں اور حملہ کریں اس کے علاوہ کوئی فائدہ ملا اور آخری نقطہ یہ کہ کوئی بھی ملک اس وقت اس بات کے لیے تیار نہیں کہ ٹیکس دے پیسہ دے امریکہ کی پالیسیوں کی اور اس کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کی
بھائی عابدینی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ہمارے ماہر کی گفتگو سماعت فرمائی اور یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ امریکہ کس طرح سے غیر قانونی طور پر ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یقیناً اس کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پابندیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ دباؤ ضرور آئے، اور یقیناً جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران جس طرح سے پچھلے ادوار میں کامیابیوں سے ہمکنار رہا ہے، آئندہ بھی ہمکنار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔